تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد محترم، آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ سنا بھی ہے کہ عام طور پر جب کوئی بیان وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو ذہنوں میں عام طور پر یہ ہے کہ جب کوئی بڑی تقریر وغیرہ ہو بیان ہو تو اس سے پہلے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے یا پڑھے جانے کی چیز ہے. صحابہ کرام کے یہاں ہر موقع پر اپنی بات جب شروع کی جاتی تھی تو اس سے پہلے یہ خطبہ پڑھنے کا رواج عام تھا. وہ یہ ان سنتوں میں سے ہے جو آج کل متروک ہو چکی ہے. یعنی اگر کہیں گئے شادی بیاہ کی بات ہے تو کرنے سے پہلے کم از کم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، بس اتنی بات کیا ہے کہ پھر آج اپنی بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یہ بھیجتے تھے اور پھر اپنی بات جو بھی ہوتی تھی وہ شروع کرتے تھے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید. ایک روایت میں تو یہ ہے اور ایک روایت میں فلہ اجر مئت شہید، کہ جس شخص نے میری ایک سنت کو فساد کے زمانے میں زندہ کیا، من احیا سنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے زمانے میں، یعنی اس پر عمل کرنا آسان نہیں مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص میری سنت کو زندہ کرتا ہے تو ایک روایت میں ہے کہ اس کو ایک شہید کا ثواب اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب. تو بھائی ایک شہید کا ثواب بھی کوئی معمولی بات نہیں. صحابہ اکرام کے زمانے میں تو ایک شخص کے شہید ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 3000 آدمی جو ہے وہ بھیج دیے تھے لڑنے کے لیے. تو اس لیے معمولی رتبہ نہیں ہے، یہ رتبہ بلند مینا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارالرسن کہاں، ہر آدمی دارالرسن تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو کوئی رتبہ بلند عطا فرمانا چاہتے ہیں بس اسی کو فرماتے ہیں. اس لیے اس زمانے میں جو واقعتاً فساد کا زمانہ ہے دینی اعتبار سے خاص طور پر، تو ایسے زمانے میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا، آپ کے طریقوں کو اختیار کرنا، آپ کے طریقوں پر چلنا، یہ واقعتاً شہیدوں کا ثواب ملنا. اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ شہید کا ثواب بھی تبھی ملے گا جب مشکلات ہوں. اب چونکہ اس سنت پر عمل کرنا آسان نہیں مشکل اور فساد کا زمانہ ہے، تو ایسی صورت میں اس سنت کو کا احیاء، اس سنت کو زندہ کرنا یہ بڑی ثواب کا کام ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری ایک سنت کو جو شخص زندہ کرے. تو بہرحال یہ خطبہ پڑھنے کی سنت بھی عام طور پر ہمارے یہاں معاشرے میں مشروع ہو چکی ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جب اپنی کوئی بات کوئی میٹنگ شروع کریں تو اس سے پہلے ہم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم، یعنی یہ مختصر سا خطبہ ہم پڑھ لیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی فساد ہے، خدا نہ کرے، اور نہ یہ کہ کوئی لڑنے کے لیے آئے گا، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنی کوئی بات شروع کرے، میٹنگ کرے تو اس میں اس خطبے سے ابتدا کرے. آج بھی اہل عرب میں اب بھی رواج ہے، اگر سے ان میں بھی اب کم ہو گیا یہ رواج، لیکن موجود ہے اب بھی کہ اگر کوئی بات کرنے جاتے ہیں کہیں بھی تو اپنی بات کرنے سے پہلے وہ اس خطبے کو ضرور پڑھتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ بھیجتے ہیں، اور پھر اپنی بات کرتے ہیں تاکہ ہم جو بات مجھے کہنا چاہتے ہیں وہ بات بھی ہماری درست اللہ تعالیٰ ہم سے ادا کرا دے. تو انسان کے مسلمان ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے، ایک طرح اگر سے یہ کوئی لازمی علامت نہیں ہے کہ جو شخص نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں کم از کم اس سے یہ پتہ چلے گا کہ الحمدللہ ہم دین اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کو خاص مضمون ذہن میں نہیں تھا، اتفاق سے ایک سفر نامے پر نظر پڑی تو جس بزرگ کا سفر نامہ ہے وہ اصحاب کاف کے غار پر تشریف لے گئے، کچھ باتیں انہوں نے بڑی اس میں فائدے کی لکھی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی چونکہ میں پڑھتا رہا آگے تو دو واقعات ایسے پیش آئے کہ جس سے طبیعت بڑی متاثر ہوئی، اور لازمی بات ہے کہ اس میں صحابہ اکرام کا ذکر ہے جو ہمارے آبا و اجداد میں سے ہیں، اصل ہمارے بڑے وہی ہیں. تو اس لیے ذہن میں آیا کہ اپنے بزرگوں کو کوئی بات کسی کو پہنچا دینی، سنا دینی، یہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا جائے. کسی نے کہا کہ تازہ خواہی داشتن کر داغ ہائے سی نارا، گاہے گاہے بات خواہ قصہ پاری نارا. اگر اپنے سینے کی چاہتے ہو کہ وہ تازہ رہیں تو کبھی کبھی گزشتہ زمانے کے واقعات کو دوہرا لیا کرو، اس دہرانے سے تمہیں اپنے بزرگوں کے واقعات بھی سننے کو ملیں گے اور تمہارے سینے کے جو داغ ہیں وہ بھی تازہ رہیں گے. تو صحابہ اکرام جو حقیقت میں ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور ہمیں ان پر فخر ہے، صحیح معنی میں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جان چھڑکنے والے، صحیح عاشق رسول، اپنی جانوں کو فدا کرنے والے، ہم تو نام کے مسلمان ہیں وہ کام کے مسلمان ہیں. اور انہوں نے نبی کے دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم پر اپنے گھروں سے نکلے، دور دراز کے علاقوں میں تشریف لے گئے، دین جہاں نہیں پہنچا تھا وہاں بھی پہنچایا، اپنے گھروں سے دور، اپنے بچوں سے دور. کوئی صحابی 1000 میل کے فاصلے پر جا کے شہید ہوا، کوئی اس سے زیادہ، اور کوئی کہیں مختلف علاقوں میں. صحابہ کرام کے جو مزارات اور جو قبور ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ مدینہ منورہ سے نکلنے والے یہ صحابہ کرام اطراف عالم میں پھیلے، اور کوئی کہیں جا کر کوئی کہیں جا کر اللہ کے دین کے خاطر دنیا سے رخصت ہوا. تو بہرحال انہوں نے غزوہ سب سے پہلے تو اصحاب کہف کا جو واقعہ لکھا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے انشاءاللہ، چونکہ وہ تفصیل طرف ہے کسی اور وقت اس کو عرض کروں گا. بہرحال عمان تشریف لے گئے تھے، اور جدید تحقیق کے مطابق ویسے تو اصحاب کہف کے غار کے بارے میں بہت سی روایات، بعض نے کہا ترکی میں ہے، بعض نے کہا اردن میں ہے، بعض نے کہا شام میں ہے، بعض نے کہا یہ عمان میں ہے، تو مختلف روایات ہیں. لیکن 1976 میں ایک صاحب یہاں پر پاکستان تشریف لائے تھے، تحصیل الدبیان کے نام تھا ان کا، اپنی جدید تحقیق سے یہاں کے علماء کو آگاہ کیا، اور خاص طور پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لا کر ان کو بات بتلائی تھی کہ جدید تحقیق ہماری یہ ہے کہ وہ غار جو ہے اصحاب کہف کا عمان میں، اور پھر اس پر انہوں نے جو دلائل اور قرائن بیان کیے تھے، تو اب تک جتنے دلائل اور قرائن دوسری جگہوں کے بارے میں ہیں ان سب سے زیادہ دلائل اور قرائن یہاں کے بارے میں. تو بہرحال اسی ذوق و شوق میں وہاں جب گئے, وہاں سے پھر آگے کا جو سفر تھا تو بڑا کٹھن سفر تھا, بڑے پرپیچ پہاڑ اور بہت اونچی نیچی گھاٹیاں, یہاں تک کہ کہنے والے نے کہا تھا کہ 50-60 کلو میٹر ہے جہاں آپ نے جانا ہے, لیکن پتہ چلا کہ 150-200 کلو میٹر سفر انہوں نے کر لیا, اور جس سے پوچھتے تھے وہ کہتا تھا بس سیدھے چلے جاؤ. بلکہ ایک جگہ بڑا اچھا لکھا انہوں نے کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی موتا کہاں ہے, غزوہ موتا جہاں ہوا تھا وہ میدان کہاں پر ہے, اس نے کہا لاحق و لاحق, فرماتے ہیں کہ میری زبان اس کی زبان میری سمجھ میں نہیں ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ کہتا ہے لاحقدہ و لاحقدہ, نہ ادھر نہ ادھر بلکہ سیدھے چلتے رہو. اس نے مختصر زبان میں کہا کہ لاحق و لاحق, تو بہرحال اپنی اپنی زبان ہے, انہوں نے اس انداز جانا چاہا. بہرحال وہاں پہنچے, فرماتے ہیں کہ اتنی پرپیچ کہ گاڑی چلانے والے کو چکر آ گئے. تو ایک موقع تو ایسا وہاں پر رک کر باقاعدہ آرام کیا کچھ دیر, اور جب طبیعت صحیح ہوئی پھر آگے روانہ ہوا. بہرحال غزوہ موتا جہاں پر ہوا تھا وہاں تشریف لے گئے. یہ غزوہ موتا کیوں ہوا تھا؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر کے طور پر بھیجا, اور اس کو بصرہ پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کے بادشاہ نے جو ہے وہ پکڑوایا اور بعد میں ان کو شہید کر دیا. تو یہ واحد ایلچی ہیں جن کو اس طرح سے شہید کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے, ایک مسلمان کو وہ بھی ایلچی کو سفیر کو کوئی شہید کر دے, مار دے, قتل کر دے, تو یہ آپ کی طبیعت پر بہت ہی کا ملال ہوا. چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی فلاں صحابی کو شہید کر دیا گیا, میں چاہتا ہوں کہ ایک لشکر وہاں پر جائے. چنانچہ 3000 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا, جس کی امارت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپور تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متبنا تھے, یعنی منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے, ان کے سپور تھی. اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر وہ عالم اٹھائیں, اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالم اٹھائیں, اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم میں سے جس کا جیتا ہے جس کو امیر بنا لے, آپس میں اتفاق کر لینا کسی پر اور اس کو امیر منتخب کر لینا. تو اس سے صحابہ کرام نے بھی یہ سمجھا کہ اس جنگ میں اس معرکے میں حضرت زید بن ثابت, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ تو یقیناً شہید ہوں. ایک یہودی وہاں موجود تھا, اس نے کہا کہ ہمارے یہاں جب نبی کی زبان سے یہ بات نکلتی تھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان افراد نے تو یقیناً شہید ہونا ہی ہونا ہے. حضرت زید بن ثابت کو اس نے یہ بات کہی, وہ سمجھتے تھے شاید وہ ڈر جائیں گے, فرمایا کہ یہی ہمارا مقصود ہے, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور برگزیدہ سمجھتا ہوں, یعنی اگر آپ نے ایسا فرمایا تو ایسا ہوگا یقیناً, اور ہمارا مقصود اور منتہا بھی یہی کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں. بہرحال یہ حضرات یہاں سے روانہ ہوئے, اور اندازہ لگائیے تقریباً 1000 میل یا 1000 کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے, اس زمانے کے کی سفری صعوبتوں کا اندازہ لگائیے یہ حضرات وہاں پر پہنچے. روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل, اس نے تقریباً 1,00,000 کا لشکر تیار کیا, صحابہ کرام کتنے 3,000, مقابلے میں ہے 1,00,000, اور پھر مزید انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ 1,00,000 کی مزید کمک ہم روانہ کر رہے ہیں, تو گویا 2,00,000 صحابہ کرام, 2,00,000 کفار کا لشکر, اور صحابہ کرام کے تعداد کل 3,000. صحابہ کرام کے سامنے جب ساری صورتحال آئی, آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں روانہ کیا اور یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے نہیں تھی, تو بظاہر اس سے لڑنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے, اتنا بڑا لشکر تو کس طریقے سے ان سے جنگ کریں. مشورہ کرتے رہے, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میاں یہ وہی چیز ہے جس کی تلاش میں تم چلے ہو. یعنی وہاں سے تو یہ کہہ کے چلے مقصود ہے ہمارا, تو یہ وہی چیز ہے جس کی تلاش میں تم چلے ہو. ہمیں دو سعادتیں, دو سعادتوں میں سے ایک سعادت ملے گی, اگر کامیاب ہو گئے تو بھی ہمیں سعادت ہے, اور اگر ہم شہید ہو گئے تو بھی ہمیں بہت بڑی سعادت ملے گی. اس لیے کیا دیکھتے ہو, کیا سوچتے ہو, اور ہم نے کبھی بھی جنگیں جو ہے وہ کثرت اور قلت کی بنیاد پر نہیں لڑی, بلکہ ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر جنگیں لڑی گئی. صحابہ کرام میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوا, یہاں تک کہ بہرحال آپس میں فوجیں لڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت زید بن ثابت, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اٹھا لیا اور اسی جنگ میں یہ بھی شہید ہو گئے, اور ان کی شہادت کا معاملہ یہ ہے کہ گھوڑے پر لڑنا مشکل ہو رہا تھا تو اپنے گھوڑے سے اتر گئے, اور اتر کر پیادہ جو ہے وہ دشمن کی, اب ایک ہاتھ سے جو ہے والا اٹھایا ہوا ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ہے, اور دیوان آواز جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں, کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں. تو کسی نے جو ہے وہ ایک وار ایسا کیا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی, تو عالم کو دوسرے ہاتھ سے اٹھا لیا, کسی نے دوسرے ہاتھ سے وار کیا تو دوسرے ہاتھ بھی کٹ گیا, لیکن آپ نے عالم کو گرنے نہیں دیا بلکہ جو کٹے ہوئے ہاتھ تھے انہیں سے پکڑنے کی پوری کوشش کی, اور بالآخر وہ شہید ہو گئے. پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم دیا گیا اور جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ایک صحابی نے وہ عالم اٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ تم اپنا امیر چن لو تاکہ یہ عالم اس کے ہاتھ میں دے دیں. تو لوگوں نے کہا آپ ہی امیر بن جائیے. کہا کہ نہیں, تم خود چنو. اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر امیر چنا گیا. ادھر تو یہ واقعات ہو رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس ساری جنگ سے باخبر رکھا. چنانچہ آپ صحابہ کرام کو مدینہ منورہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور عالم جو ہے وہ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ شہید ہو گئے, تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے عالم سنبھال لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے, تو عبداللہ بن رواحہ نے جو ہے وہ عالم سنبھال لیا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے, تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے عالم سنبھال لیا. حضرت خالد بن ولید جن کا لقب تھا سیف اللہ, اللہ کی تلوار, تو انہوں نے عالم اٹھایا اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ پر کامیابی لکھی تھی, کامیاب ہوئے مسلمان. بہرحال یہ واقعہ تو میں نے سنایا اور بات بتائی کہ ایک صحابی کی قدر و قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھی. ایک ہزار میل کا سفر طے کر کے صحابہ کرام وہاں پہنچے لڑنے کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ قلت و کثرت کبھی بھی مسلمانوں کے پیش نظر نہیں رہا, ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر ہی انہوں نے کام کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ پر جب کوئی بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے فتح مبین عطا فرماتا ہے, بشرطے کہ اصول و ضوابط کا خیال رکھے جو شریعت نے متعین. تو یہ تو واقعات تھے ہی. مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر تشریف لائے, اہلیہ نے اپنے بچوں کو اس دن نہلایا تھا, کپڑے پہنائے تھے, تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, ڈبا رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص بات کیا, میدان جنگ سے کوئی خبر آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, جعفر شہید ہو گئے. اور پھر اپنے گھر آ کر آپ نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو, وہ اس حالت میں ہے کہ اس وقت کھانے کا ہوش بنے نہیں. اور اسی موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کو دو بازو عطا فرمایا جنت میں جن سے وہ اڑتے ہوئے پھر رہے ہیں, یعنی دو ہاتھ کٹے تھے ان کے, ہاتھوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دو بازو عطا فرمائے ہیں, یہی وجہ ہے کہ جعفر کو جعفر تیار کہتے ہیں, اڑنے والے. اللہ تعالیٰ نے دو بازو عطا فرمائے جن سے وہ جنت میں اڑتے پھر رہے. تو ایک واقعہ تو یہ پڑھا تھا جس کو پڑھ کے صحابہ کرام کی محبت دل میں پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگ پیدا کیے تھے جو اپنے نبی کے ایک ایک حکم پر اپنی جان قربان کرتے تھے اور اپنے گھروں سے دور جا کر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوئے تھے. اسی میں حضرت زید بن حارثہ جو سب سے پہلے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ شہید ہوں گے, یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ ایک غلام تھے, اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے, لوگوں نے قافلے پر حملہ کیا اور ان کو اپنا غلام بنا دیا اور بعد میں پھر ایک بازار میں لے جا کر انہیں بیچ دیا تھا بچپن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان کے جو بھتیجے تھے حکیم بن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ غلام اپنی پھوپھی کی خدمت میں پیش کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ کو پیش کر دیا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے. 10,000 حریتیں ایسی آزادی پر, ایسی غلامی پر قربان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تربیت فرمائے تو چھوٹے بچے تھے جب یہ تربیت میں آئے. یہی وجہ ہے کہ بڑوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے, عورتوں میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں, آزاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے سب سے پہلے ایمان لائے, اور غلاموں میں زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے. تو یہ وہ صحابی ہیں کہ بچپن میں سب سے پہلے دولت ایمان جو ہے انہیں ملی غلامی کی حالت, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی میں رہے, آپ ہی نے ان کی تربیت فرمائی. ان کے جو چچا تھے والد تھے وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرتے تھے, لازمی بات ہے جس کا بیٹا گم ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو چین کہاں ملتا ہے. وہ مختلف طریقوں سے تلاش کرتے تھے, کرتے کرتے یہاں تک کہ پتہ چلا کہ زید بن حارثہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. تو ان کے چچا اور والد تلاش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ عبد المطلب کے بیٹے ہو, کہا کہ ہاں, تو کہا کہ آپ یعنی آپ کی اس تعریف میں کچھ جملے کہے کہ آپ غریبوں کی خبر گیری کرنے والے ہیں, لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں, یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کی خبر گیری رکھتے ہیں, تو ہم اس مقصد کے لیے آئے کہ ہمارا ایک بیٹا آپ کے پاس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے آزاد کر دیں, ہمیں دے دیں, اس کے لیے آپ جتنا فدیہ چاہتے ہیں ہم سے لے لیں. اور فرمایا کہ وہ زید بن حارثہ ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی بالکل صحیح بات ہے, اگر میں تم سے اس سے زیادہ بات کہتا ہوں جو تم نے کہی, زید کو بلا لو, اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کسی فدیے کی ضرورت نہیں, اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ, لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ زبردستی کسی کو اس کے ساتھ بھیج دوں اس کی مرضی کے بغیر. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو انصاف سے بھی بڑھ کر بات کی. چنانچہ زید بن حارثہ کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں, ایک میرے والد ہیں, ایک میرے چچا ہیں. آپ فرمایا کہ تمہیں لینے آئے, اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, میں آپ ہی کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. تو ان کے والد اور چچا چیخ پڑے کہ زید تم کیا کر رہے ہو, غلامی کو ترجیح دیتے ہو آزادی پر؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کی خدمت میں رہ کر وہ کچھ حاصل کیا ہے کہ میں اب کہیں پر رہ نہیں سکتا ان کے بغیر, میں انہی کے پاس رہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر حکیم کے پاس اعلان کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. چنانچہ زید بن محمد کے نام سے پھر لوگ انہیں پکارنے لگے. تو یہ وہ زید بن حارثہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ کس طریقے سے انہوں نے بچپن سے قربانیاں دی اور صحابہ کرام صحابہ میں سے ایسے اونچے لقب سے ممتاز ہوئے کہ زید بن محمد کہلانے لگے. لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی معنیت فرمائی کہ جس کا بیٹا ہے اسی کی طرف منسوب کیا جائے, کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو کسی کو اپنا بیٹا بنائے پھر اس کو جو ہے ولدیت اپنی دے دے، بلکہ جس کا وہ بیٹا ہے اسی کا بیٹا رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں لیکن باپ نہیں، منع فرما دیا. اب یہ بہت بڑا اعزاز تھا حضرت زید بن حارثہ کے لیے کہ زید بن محمد کہلاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل فرما دی تو اب کس کی مزہ رہ گئے زید بن محمد کہے، چنانچہ لوگ پھر زید بن حارثہ کہنے لگے. تو اس سے کچھ ان کا دل تھوڑا سا ملول ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا نام نازل فرما دیا، واحد صحابی ہیں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں سے جن کا نام قرآن مجید میں. اب اگر کوئی شخص کی تلاوت کرتا ہے تو دیکھیے 30 نیکیوں سے حاصل ہوتی ہیں، زا یا دال 3 لفظ ہیں ان کے نام میں. تو اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ ان کا نام ابد العباد کے لیے رہتی دنیا تک اپنے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا. تو آپ دیکھیے ایک طرف کیسا اعزاز ہے اور ایک طرف جو ہے وہ کافروں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں. اس سے ہی پتہ چلا کہ شہادت تو بہت بڑا اور اعلیٰ مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نصیب والوں ہی کو عطا فرماتے ہیں، معمولی دولت نہیں ہے. جس کا چاہے حاصل کر لے اللہ رب العزت جسے چاہتے عطا فرما دیتے. تو یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا نام پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. 22 پارے میں دوسرا رکو جب آپ پڑھیں گے تو حضرت زید کا نام وہاں پر پائیں گے. اور یہی وہ زید بن حارثہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ تو بنایا ہی تھا، لیکن صرف لفظی یا رسمی کارروائی نہیں تھی بلکہ آپ نے یہاں تک کیا کہ اپنی پھوپھیزاد بہن سے ان کا نکاح کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کوئی اچھی بڑھ نہیں تھی کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے اور اس کے بعد خالی بس زبانی اور رسمی کارروائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نبھایا، اگرچہ نام سے منع کر دیا گیا اور بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہیں پکارے جاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کی راج رکھی کہ اپنی پھوپھیزاد سے ان کا نکاح کرایا. تو بس یہ دو واقعات میں نے پڑھے تو میں نے دل میں چاہا کہ آپ تک بھی ان کو پہنچا دوں. صحابہ کرام کی محبت عظمت یہ ہمارا دین و ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا بھی کیا ہے کہ جیسا ایمان وہ لائے تھے ایسا ایمان جب تک تم نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. صحابہ کرام کا ایمان یقیناً بہت اعلیٰ درجے کا تھا، تو انہوں نے آنکھ بند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا اور جو آپ نے فرما دیا اس پر اپنی جانے کا قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صحابہ کرام جیسا ایمان عطا فرما دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقی معنی میں عطا فرمائے. حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم سر سے لے کر پیر تک ہمارا ظاہر اور باطن وہ سب کا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھل جائے، آپ کے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، آپ کے طریقوں سے محبت کرنے والے بن جائیں. تو بس سمجھ لیجئے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے غلاموں میں شامل. لیکن خدا نہ کرے اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر صرف اتنا ہوگا کہ زبان سے کچھ اندر سے کچھ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فتبعون، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے. تو یہ کتنا بڑا نسخہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرما دیا ہے ہمیں کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اب اتباع بھائی صرف ایک چیز میں تو نہیں ہوتی، ہر ہر معاملے میں اتباع ہے. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق کر رہے ہیں. مثلا مہر کی رقم کم لکھوانی ہے، اب لڑکے والوں سے پوچھو کہ بس یہ شرح محمدی کے مطابق، تو وہ شرح محمدی صرف اسی میں ہے کہ وہ 1,500 روپے 2,000 روپے جو ہے وہ نکاح کا مہر مقرر ہو. حالانکہ شریعت نے کوئی منع نہیں کیا اگر کوئی 10 لاکھ بھی مہر رکھے دینے کی نیت سے تو کوئی منع نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق رکھنا چاہیے. یہ لوگوں کی غلط وہ ہے کہ یہاں شرح محمدی آ جاتی ہے فوراً. تو ایسا کچھ شریعت میں نہیں ہے. شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود مہر اس زمانے اپنے بیٹی کا اور بیویوں کا رکھا ہے تو جو ہے اس زمانے میں 131 تولہ چاندی, 131 اور جو ہے نصف یعنی 131 تولہ چاندی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا اس زمانے میں. اب آپ اندازہ لگا لیجیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں تھا کہ وہ 500 روپے رکھ دیے, اس زمانے کے اعتبار سے 131 تولہ چاندی معمولی رقم تو نہیں. اور اسی طریقے سے اور صاحب اپنے ازواج مطہرات کے اچھے خاصے مہر تھے, تو یہ بعض لوگوں نے مشہور کر دیا جی 32 روپے رکھ دو. 32 روپے کبھی ہو سکتا ہے؟ اصل میں ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہوتا, کم سے کم عقل جو ہے وہ 10 درہم ہے. اب 10 درہم ممکن ہے کسی زمانے میں 32 روپے بنتے ہوں, لیکن اس زمانے میں 32 روپے نہیں بنتے. اس لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق مہر رکھنا چاہیے. تو ہمارا معاملہ ایسا آتا ہے, اس معاملے میں ہم کہتے ہیں جی شرع محمدی کے مطابق ہوگا, لیکن اس کے بعد پوری شادی غیر شرعی ہوتی ہے. شادی نکاح کی رسم ہے تو اس کو رسم بھی کہنا میں تو سمجھتا ہوں غلط ہے, عبادت ہے, کرنا تو عبادت ہے, اور اس عبادت کو عبادت کے طور پر انجام دینا چاہیے. لیکن شیطان اس میں بھی حصہ مارتا ہے, کہیں ویڈیو بن رہی ہے تو کہیں جو ہے وہ مخلوط مجلس ہیں, ان سب صورتوں کی وجہ سے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو عبادت ہے, یوں سمجھ لیں کہ دودھ میں کوئی پیشاب جس طرح کر دیتا ہے تو جیسے وہ ناپاک ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے سارا معاملہ جو ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, بہت سے لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں تو ان خرافات سے بھی بچ جاتے ہیں, لیکن عام طور پر نکاح کے موقع پر ہم بھول بھال جاتے ہیں کہ شریعت محمدی ہے کیا. ہاں اس موقع پر بھی یہ دو چار چیزوں پر یاد آ جاتا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سارے معاملات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ان کو نبھائیں اور ان کو ادا کریں. یہاں پر بھی شریعت کے مطابق ہو, اور شریعت کا حکم یہی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق مہر رکھو. مجھے یاد ہے یہاں پر ایک مرتبہ ایک نکاح تھا, ایک صاحب نے مہر کی رقم غالباً 500 روپے یا 1000 روپے کہی, تو ہمارے حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر 10 تولہ سونا رکھو گے تو نکاح پڑھاؤں گا ورنہ نہیں پڑھاؤں گا, کیونکہ صاحب حیثیت لوگ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ 10 تولہ سونا اگر تم مہر رکھو تو میں نکاح پڑھاتا ہوں ورنہ نہیں پڑھاتا. اب مجبوراً اس وقت رکھ تو لیے, لیکن بعد میں جو ہے مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا میں نے نہیں رکھا, اس وقت بولے نہیں, تو اس وقت بولتے جب نکاح پڑھایا جا رہا تھا تو ہو گیا 10 تولہ دینا پڑے گا تمہیں, کیونکہ اسی پر نکاح ہوا ہے تمہارا. تو بہرحال اس پر بھی لڑتے ہیں کہ 10 تولہ سونا, حالانکہ وہ 10 تولہ سونے سے زیادہ تو فضول تماشوں میں ضائع کر دیتے ہیں, پٹاخوں میں ضائع کر دیتے ہیں. بیوی کو اعزازیہ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی, حالانکہ یہ عورت کا اعزازیہ ہے, اس کا اعزاز کرو, اور اعزازیہ یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو مہر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری اصلاح فرمائے. یہ معاملات وہ ہیں جو بظاہر تو چھوٹے چھوٹے سے نظر آتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ سب شریعت کی باتیں ہیں, دین کی باتیں ہیں. ہمارا دین نماز روزے تک محدود نہیں ہے کہ نماز 5 وقت پڑھ لی یا روزہ رکھ لیا یا بہت زیادہ جو ہے وہ زکات دے دی, سمجھتے ہیں ہم نے پورے دین پہ عمل کر. اکثر و بیشتر بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اخبار میں لکھا ہے کہ بھائی سوم و سلات کی پابند, رشتوں کے اشتہارات آتے ہیں سوم و سلات کی پابند, اس کے بعد جا کے اگر گھر پہ دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں سوم و سلات کی پابندی اس حد تک تو ہے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ میں نماز پڑھنی چاہیے بحثیت مسلمان کے, لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوتی ہے نہیں ہوتی اللہ ہی جانتے ہیں. اور باقی جتنے معاملات ہیں وہ بھی سارے کے سارے شریعت سے ہٹ کر, اس لیے ہمیں اس پر بڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر کی جو زندگی ہے شریعت کے مطابق ڈھال دیں. بلا شبہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب فرشتے ہیں, ہم میں بہت سی کوتاہیاں ہیں, لیکن جس حد تک ہم دور کر سکتے ہیں ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی اپنی سی کوشش کرنی چاہیے, اس لیے کہ جو گھر کا بڑا ہے وہ ذمہ دار ہے. اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص راعی ہے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہم جواب سوچ رکھے ہیں آج جن اور جس اولاد کے لیے, جن بچوں کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں, جن بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی خوشیوں کی خاطر کر رہے ہیں, کل قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا ہمارا گریبان ہوگا, اور یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں انہوں نے بتایا ہی نہیں, انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہی نہیں. نتیجہ یہ کہ آج ہم زندگی ہم نے باغی ہو کر گزاری, اور اس کے بعد صرف وہی بچے جن کی خوشیوں کے لیے ہم تکلیفیں اٹھاتے تھے, کل قیامت کے دن وہ ہمیں دوزخ میں لے جانے کا سبب بن جائیں. اس لیے میرا عزیزو, اس طرف خوب خیال کرو, اپنی اولاد کی رہنمائی کرو. بچپن سے کرو گے تو انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے. جب کونپل بڑی ہو جاتی ہے اور ایک تناور درخت بن جاتی ہے, پھر اس کو آدمی جھکا نہیں سکتا, اس کو وہ سیدھا نہیں کر سکتا, وہ جیسے ہوگی ویسی رہے گی پھر. لیکن بچپن میں بچے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ چھوٹا سا درخت جس کو ابھی لگایا ہے چھوٹا سا, تو اس کو آپ چاہیں تو سیدھا کر سکتے ہیں, کوئی لکڑی وغیرہ لگا کر یا کسی بھی سہارے کے ذریعے سے وہ سیدھا چلا جائے. لیکن اگر آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا, ہوا کے رخ پر رہا, تو کوئی درخت آپ نے دیکھا ہوگا لیٹا ہوا تنا اس کا جا رہا ہوتا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگ بھی, ہماری مثال بھی مالی کی ہے. جس طرح مالی اپنے پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے, ایسے ہی ماں باپ بھی مالی کی حیثیت رکھتے ہیں اپنی اولاد کے حق میں. تو اپنی اولاد کی تربیت بچپن سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ سیدھے جائیں. بالفرض اگر وہ آگے جا کے غلط بھی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بری ذمہ. اگر ہم اپنی اولاد کو روکتے ٹوکتے رہیں, صحیح اور غلط کی پہچان کراتے رہیں, اور بالفرض اس کے باوجود وہ نہ مانے, تب بھی ہم انشاءاللہ بری ذمہ ہیں, قیامت کے دن ہماری پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم نے پکڑ دھکڑ ہی نہیں کی, ہم نے روک ٹوک کی نہیں کی, ان کو کبھی سیدھے رستے میں چلنے کی ترغیب ہی نہیں دی, اب اگر غلط چل رہے ہیں تو اس میں ہم قصوروار, ہم ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان باتوں کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, اور دین پر چلنے کی توفیق دے کہ ہم خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں. اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص قیامت کے دن مسئول ہوگا, ہر شخص کے بارے میں. اللہ تعالیٰ جو ذمہ داریاں میری ہیں, اللہ اس سے بھی عہدہ بلا ہونے کی توفیق دے, اور جس کی جو ذمہ داریاں اللہ نے جس پر جو ذمہ داری رکھی ہے, تو ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا, ایک بات کر کے ختم کروں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی میت پر روتا ہے, یعنی مرنے والے پر, تو اس کے رونے کی وجہ سے مردے کو عذاب قبر ہوتا ہے, اس کے اس پر عذاب ہوتا ہے. تو بعض روایات میں اور بعض میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا, تو بظاہر اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی روئیں تو ہم, عذاب مردے کو کیوں ہو. جب ہم رو رہے ہیں تو ہم اگر غلط کام کریں تو ہمیں ہی اس کا عذاب ہونا چاہیے. جو مر گیا اس پر عذاب کیوں ہو رہا ہے ہمارے رونے کی وجہ سے؟ تو مفسرین کرام نے اصل میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے, جو مر گیا لیکن مرنے سے پہلے وہ یہ سارے کام الٹے سیدھے کرتا تھا, اس کے سامنے ہوتے تھے, وہ خود بھی شریک ہوتا تھا, منع بھی نہیں کرتا تھا. اب لازمی بات ہے کہ جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والے بھی وہی سارے کام کر رہے ہیں جو یہ خود کرتا تھا, تو ایسی صورت میں پھر اس کو عذاب قبر ہوگا. اس لیے کہ زندگی میں یہ راضی تھا ان اعمال پر, تو مرنے کے بعد اب گھر والے رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں یا اور غلط غلط کام کر رہے ہیں جو بھی غیر شرعی کام ہے, تو ان کی وجہ سے اس کو بھی عذاب ہوگا, اس لیے کہ اس نے زندگی میں انہیں کیوں نہیں منع کیا. لیکن بالفرض اگر اس نے زندگی میں منع کیا, خود بھی رکا اور اپنے گھر والوں کو بھی روک کر آ کے یہ کام صحیح نہیں ہے, ایسے کام مت کرو, مردے پر جو ہے وہ چیخ نہ چلانے سے رونے سے منع کیا ہے, بین کرنے سے منع کیا ہے, اپنے سر پیٹنے سے منع کیا ہے, بالوں کو نوچنے سے منع کیا ہے, گریبان پھاڑنے سے منع کیا ہے, اگر زندگی میں منع کرتا رہا پھر کوئی لاکھ روتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو چونکہ زندگی میں اس نے منع کیا, اس لیے اس پر اب اثر نہیں ہوگا, لیکن خدا نہ کرے اگر وہ خود شریک رہا تو اس کا اثر قبر میں بھی ہوگا. تو اس سے پتا چلا کہ اگرچہ کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ہوگا, لیکن اسی صورت میں ہے جبکہ وہ زندگی میں منع کرتا تھا. اگر اس نے منع کیا تو انشاءاللہ پھر کسی کے رونے کا اثر اس پر نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی سمجھیں کہ رونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکالنا منع ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایک تو آپ نے یہ سمجھ گئے کہ شاید بالکل رونا منع ہے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ اس رونے کو میں نے منع نہیں کیا, بلکہ رونے سے مراد ہے زور زور سے اونچی آواز سے بین کرنا اور اللہ تعالیٰ سے شکوا کرنا, شکایت کرنا, یہ غلط. لیکن اگر کسی کے مرنے پر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, دل غمگین ہوتا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ تو فطری چیز ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں روتی ہیں, آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, اور دل ہمارا غمگین ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمَ, حضرت صاحبزادے کا نام ابراہیم تھا, فرمایا کہ ابراہیم ہم تمہارے فراق میں غمگین ہیں. غمگین ہیں, آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں, لیکن زبان سے ہم وہی کہہ رہے ہیں جو ہمارے اللہ کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی زبان سے ہم وہی کہیں گے جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے, لیکن اگر کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں اور دل ہمارا غمگین ہی کیوں نہ ہو, اس سے پتہ چلا کہ دل کے غم پر اور آنکھ کے رونے پر کوئی پکڑ نہیں. ہاں زبان سے الٹی سیدھی بات نکالنے پر پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سے وہ کام لے جو آپ کی رضا کا سبب بنتے ہوں. اے اللہ ان کاموں سے محفوظ فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. اے اللہ پھر سے وہ عروج عطا فرما دے. اے اللہ جو آپ نے صحابہ کرام کے زمانے میں امت کو عطا فرمایا, اے اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم پھر سے وہ عروج حاصل کر سکیں جو ہم نے اپنی بدعمالیوں کے سبب سے اے اللہ کھو دیا ہے. الہ العالمین ہماری بدعمالیوں کی طرف نظر نہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے کرتوتوں کو نہ دیکھیے بلکہ اپنی ستاری اور غفاری پر رحم فرمائیے, نظر فرمائیے. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے, ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جس مسلمان مرد اور اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ایک دوست ہیں عبداللہ صاحب, ان کے یہاں ڈلیوری کا کیسے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ عافیت اور آسانی کے معاملے فرما دے, ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے محفوظ فرما دے. اور جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا نہیں بھی کہا, اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے, سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مبارک مہینے شروع ہو چکے, اے اللہ یہ مہینہ شعبان کا شروع ہو چکا, آپ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال کرتے تھے کثرت کے ساتھ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے رمضان المبارک کی ساعت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے, اور جو مبارک راتیں آنے والی ہیں اے اللہ ہماری زندگیوں میں انہوں نے عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری زندگیوں برکت عطا فرما دیجیے. ہم جب تک زندہ رہیں آزا کی سلامتی کے ساتھ, ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے. اے اللہ اور قسم کی ٹوٹ پھوٹ سے, جسمانی ٹوٹ پھوٹ سے ہی محفوظ فرما, روحانی ٹوٹ پھوٹ سے ہی محفوظ فرما. چوروں سے اور ڈاکوؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, چوریوں اور ڈکیتیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بد کرداروں سے ہماری حفاظت فرما, دھوکے دینے والوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ چاپلوسوں سے ہماری حفاظت فرما, خوشامدیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل سے جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو بچیاں
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.